السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورۃ الفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، سورۃ الفرقان کا آخری رکوع اور اس کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کے حوالے سے آج جو ہماری گفتگو ہے اس منتخب نصاب میں، اس کا موضوع ہے عباد الرحمن کی صفات. یہ اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم عباد الرحمن کی صفات کا مطالعہ کریں، یہ بات بھی ذہن میں تازہ کرنے کی ہے کہ یہاں خطبات جمعہ میں قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب ہے جس کا ترتیب کے ساتھ درس دیا جا رہا ہے، اور قرآن حکیم کا یہ منتخب نصاب سورۃ العصر کی تشریح پر مبنی ہے. لہذا بہتر محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے سورۃ العصر کے ترجمے کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. رب سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات پر گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں، جہنم میں جانے والے ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور مل جل کر آپس میں حق حق کی وصیت کرتے رہے. وتواصوا بالصبر, اور حق بات کہنے کے نتیجے میں جو بھی مشکلات, پریشانیاں, تکالیف اور مصائب آئے ان پر وہ جمے رہے, ڈٹے رہے, استقامت کے ساتھ دین کی تعلیمات پر عمل کرتے اور کروانے کی کوشش کرتے رہے. الحمدللہ یہ بات یہاں اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ یہ لوازم نجات ہیں, چار وہ شرائط ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں جو انسان کو جہنم کے عذاب سے بچائے گی. اس میں سب سے اہم ترین شرط ایمان ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کہ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان. الحمدللہ ایمان کے حوالے سے اس منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ تھا بہت تفصیل کے ساتھ ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں. تیسرے حصے میں اعمال صالحہ کا بیان چل رہا ہے. اس وقت جو ہمارا درس ہے یہ درس نمبر 2 ہے منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا, جس کا موضوع ہے عمل صالح. اور بحمد تعالیٰ پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج کی آیات مبارکہ کا مطالعہ کیا, جس میں ایک بندہ مومن کی بنیادی خد و خال, بنیادی صفات جو ہوتی ہیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائی, اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو اس دنیا کی زندگی کو آزمائش سمجھتا ہے, امتحان سمجھتا ہے, اور اس آزمائشی وقفے میں وہ اپنے رب کی بندگی, اپنے رب کی اطاعت پر کاربن رہتا ہے, اور اس عبادت کے لیے خاص طور پر نماز, نماز پنجگانہ, اور اس میں بھی خاص طور پر خشوع و خضوع, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا, یہ سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج کی جو آیات تھیں اس کا خلاصہ ہے. 5 باتیں الحمدللہ ہم نے اس میں سمجھنے کی کوشش کی. تعلق مع اللہ کے لیے نماز, اسی طرح زکوٰۃ یا تزکیہ نفس, نمبر 3 جنسی بیراروی سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا, نمبر 4 وعدے کی پاسداری, وعدے کو پورا کرنا, امانت کی پاسداری, اور نمبر 5 نماز کی حفاظت. حفاظت نماز میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ نماز کو نہ صرف یہ کہ باجماعت ادا کرنا بلکہ پورے آداب کے ساتھ, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں, ان آداب کے ساتھ نماز کو ادا کرنا. تو گویا سورۃ المومنون اور سورۃ معارج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندہ مومن کے بنیادی خد و خال بیان فرمائے. اب یہ جو سورۃ الفرقان ہم پڑھنے جا رہے ہیں, یہ بہت سارے اعتبارات سے یہ قرآن حکیم کا بہت ہی یونیک, بہت ہی خوبصورت مقام ہے. سب سے زیادہ اہم ترین حصہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں. لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے, اور جو صفات اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی ہیں اپنے پسندیدہ بندوں کی وہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے. یہ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے. اس رکوع کے حوالے سے یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اس کی 2 آیات, ابتدائی 2 آیات ایمان باللہ سے متعلق ہیں. معرفت خداوندی کا سامان یہ پوری کی پوری کائنات, 2 آیات مبارکہ ایمان باللہ یا توحید باری تعالیٰ سے متعلق ہیں, اور اس کی جو آخری آیت ہے وہ ایمان بالرسالہ سے متعلق ہے. تو گویا شروع اور آخر میں ایمانیات کا تذکرہ آئے گا, اور درمیان میں عباد الرحمن کی صفات ہیں جو کہ اللہ پاک نے بیان فرمائی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, بہت بابرکت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات مبارکہ جس نے آسمان میں بروج بنائے. یہ بات بھی نوٹ کرنے کی, سورۃ الفرقان کا آغاز بھی تبارک الذی سے ہوا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, بہت بابرکت ہے وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن یا کتاب نازل فرمائی. اور یہ قرآن یا کتاب کیوں نازل کی گئی؟ لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ تمام جان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں. تو گویا اس صورت میں تبارک الذی 3 مرتبہ آیا ہے. شروع میں بھی ہے، درمیان میں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے. فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت بابرکت ہے وہ ذات مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس نے آسمان میں یہ بروج بنائے ہیں، ستارے بنائے ہیں. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور وہی اللہ پاک ہے جس نے اس میں یعنی اس آسمان میں ایک چراغ بنایا، چراغ سے مراد سورج، وقمرا منیرا اور روشن چاند بنایا. تو یہ اجسام فلکی، چاند، سورج اور ستارے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور یہ بنیادی طور پر رب سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا سامان ہے. اس کی قدرت کو، اس کے علم کو سمجھنے کے لیے، اس کی پہچان حاصل کرنے کے لیے عقل مند لوگوں کے لیے، ہوش مند لوگوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ معرفت کا سامان ہے. اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یعنی اس کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس حوالے سے کوئی معرفت حاصل ہونی چاہیے. بہرحال سابقہ قوموں میں ان اجسام فلکی کو پوجا گیا. ابراہیم علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، آپ کے علم میں ہوگا، وہ سورج اور چاند اور ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے. یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک وہ ہستی ہے جس نے ستارے بھی بنائے، سورج بھی بنایا اور روشن چاند بھی بنایا. اسی طرح دوسری نشانی رب سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ دن اور رات کا نظام ہے، سسٹم آف ڈے نائٹ. فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اسی طرح وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے رات اور دن کو بنایا، ایک کے پیچھے ایک آتا ہوا. خلفتن، ایک رات کا نظام ہے، پھر فوری طور پر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے. گویا 24 گھنٹے میں یہ دن اور رات کا نظام، یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی، اس کی معرفت کا ایک سامان ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ. ہر اس شخص کے لیے یہ نشانی ہے جو ارادہ کرے نصیحت حاصل کرنے کا، یاد دہانی حاصل کرنے کا، او ارادہ شکورا، یا پھر یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہے. اب سائنس نے بہت ریسرچ کر کے یہ بات بتا دی ہے کہ یہ دن اور رات کا نظام ہے کیوں، کیسے ہو رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ فیملی ہے، سن فیملی کہلاتی ہے. اس میں زمین ہماری بھی شامل ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے سیارے ہیں. بہرحال سورج کی روشنی جب زمین سورج کے سامنے ہوتی ہے، جس جگہ اس کی روشنی پڑتی ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور زمین بھی گھوم رہی ہے اور یہ پورا سن اپنی فیملی سمیت، اس کو گلیکسی کہتے ہیں، کہکشاں کہتے ہیں، یہ بہت بڑی کوئی موومنٹ ہے جس کا یہ حصہ ہے. گویا سورج بھی موو کر رہا ہے اور یہ جو زمین ہے یا اور دیگر اجسام فلکی، یہ بھی موو کر رہے ہیں. یہ سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے. زمین اپنے آربٹ میں موو کر رہی ہے جو 24 گھنٹے ہیں، پھر یہ کہ 365 دن میں وہ پورے سورج کے گرد موو کرتی ہے. تو گویا ہر شے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے، جیسے میں نے عرض کیا. جو لوگ بھی غور کرتے ہیں وہ معرفت خداوندی حاصل کر سکتے ہیں کہ سورج جو بہت بڑا ہمیں نظر آتا ہے اور ہماری زندگی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن اس سورج کی حیثیت کیا ہے اس پوری کی پوری کائنات میں. پوری کائنات پر جب غور کیا گیا تو سورج ایک ذرے کے برابر ہے، اور ہمارے لیے سورج کی کتنی امپورٹنس ہے. ظاہر بات ہے ہم سے کئی لاکھ گنا وہ بڑا ہے، لیکن ہمارے لیے اس کی جو امپورٹنس ہو، پوری کائنات میں سورج کی حیثیت ایک ذرے کے برابر ہے. بہرحال یہ نشانیاں ہیں، اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. جو میرا اصل موضوع ہے وہ عباد الرحمان پر مبنی ہے، لیکن غور و فکر کرنے والوں کے لیے چاند، سورج، ستارے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اب اس کے بعد عباد الرحمان کی صفات آ رہی ہیں. جیسے میں نے شروع میں دعا بھی کر لی ہے، اور جو حضرات و خواتین اس خطبہ جمعہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں کہ کچھ نوٹس بھی لیے جائیں، کچھ قرآن حکیم سے علمیت یا ہدایت بھی حاصل کی جائے، تو بہرحال بڑا اچھا موقع ہے. جمعے کے دن تذکیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا گیا، لیکن قرآن حکیم پر اگر تھوڑا سا غور و فکر بھی ہو جائے، کچھ تدبر بھی ہو جائے، کچھ اس سے ہدایت بھی مل جائے، کچھ ایمان و یقین بھی پیدا ہو جائے، تو بہرحال یہ خطبات جمعہ کے مقاصد میں سے. تو جو حضرات وقت پر آتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑے بہت اگر وہ نوٹس بھی لے لیا کریں یا کم از کم اپنے ذہن میں اس کو نوٹ کر لیجئے. یہاں الفاظ دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں, وعباد الرحمن, اور رحمان کے بندے وہ ہیں, عبد کی جمع عباد, اور اللہ تعالی کا ایک انتہائی خوبصورت نام الرحمن ہے. اللہ پاک کے بے شمار صفاتی نام ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, عبد اللہ عبد الرحمن, اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو, ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی, تم اللہ تعالیٰ کو کسی بھی نام سے پکارو تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں. لیکن یہ اچھے نام اسماء حسنی یہ قرآن میں بھی ہیں, حدیث میں بھی موجود ہیں. اور میں ایک گزارش کر رہا ہوں آپ سے, غور کیجئے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے, لیکن اللہ پاک کے صفاتی نام بے شمار ہیں, اور رزاق ہے اور لہاب ہے رب ہے, لیکن ان تمام صفاتی ناموں میں سب سے خوبصورت نام وہ الرحمن ہے. اس کے لیے اب دلیل ہونی چاہیے. اللہ کے تو سارے ہی نام خوبصورت ہیں, سارے ہی اچھے ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس صفت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے رحم, رحامیم. رحامیم سے الرحمن بھی ہے الرحیم بھی ہے, لیکن فالان کے وزن پر اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام الرحمن اس لیے سب سے خوبصورت ہے, اس لیے کہ ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. انسان گنہگار ہے, خطاکار ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو تو شاید ہم میں سے کوئی بھی سروائیو نہ کر سکے. اور یہ وہ صفت رحمت ہے جو دنیا میں بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, ہمیں ڈھیل دیتا ہے, توبہ کی توفیق دیتا ہے, نافرمانیوں پر ندامت کی توفیق دیتا ہے, اور قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت ہی کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے. بخاری شریف کی روایت ہے بہت خوبصورت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. غور سے سننے کی حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا آپ کے بھی, اور ظاہر بات ہے صحابہ کے ذہن میں بھی, کہ یہاں تو عمل ہی پر اکسایا جا رہا ہے, عمل ہی پر موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہ ہوگا. جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت اس کو آغوش میں نہ لے لے. اس پر ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول کہ آپ کو بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو. بہرحال ثابت کرنا یہ تھا کہ دنیا میں بھی رحمانیت اور رحیمیت نظر آ رہی ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نافرمانوں کو فوری طور پر پکڑ لے تو سوچئے ذرا, ہم میں سے کوئی بھی شاید سروائیو نہ کر سکے. ہم میں سے ہر شخص سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کوتاہی, کوئی غلطی, کوئی گناہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاف بھی فرماتا ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں. یہ جمعہ کا دن کس لیے آتا ہے؟ یہ گویا موقع ہے ہمارے لیے اللہ کی جناب میں حاضر ہونے کا. پھر رمضان المبارک کی عظیم ساعتیں آتی ہیں, پھر اللہ پاک جن کو موقع دیتا ہے حج کا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر حاضر ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے. سارے مواقع تو ہیں اللہ پاک نے دیے. پھر روزانہ 24 گھنٹے میں ایک موقع ایسا ہوتا ہے جب رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے. اب وہ کون سا وقت ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں, وہ ہے رات کا آخری پہر. انشاءاللہ آگے بات آ جائے گی کہ عباد الرحمن اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ راتیں بسر کرتے ہیں, گویا تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. یہ وہ وقت ہے خاص جب رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے. بہرحال یہ جو مرکب اضافی کی ترتیب تھی اس کو میں نے توجہ دلائی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتہائی خوبصورت بندوں کا یہاں پر پسندیدہ بندوں کی صفات آ رہی ہے. اور وہ عباد الرحمن, رحمان کے بندے وہ ہیں. نوٹ کیجئے, نمبر ایک, وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں دبے پاؤں. گویا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی صفات یہ ہیں کہ ان کے اندر کبر تکبر نہیں ہوتا, اور ان کی چال سے یہ بات واضح ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں, غلام ہیں. عاجزی اور انکساری ان کی چال سے واضح ہوتی ہے. یہ جو انسان کی چال ہے یہ اس کی شخصیت کی ریپرزینٹیٹو ہوتی ہے, نمائندہ ہوتی ہے. لہذا اگر آپ کسی شخص کو پرکھنا چاہتے ہیں, ابھی آپ نے اسے گفتگو نہیں کی, آپ صرف اس کی چال سے بھی اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں. سینہ پھلا کر اکڑ کے چلنے والے, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. لہذا عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے ہماری چال میں. اب اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی چال سے اپنے تقوی کا بھی اظہار کرنا شروع کر دیں, یہ بھی ظاہر بات ہے ریاکاری میں آئے گا. ایک شخص آیا بہت جھک کر اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اور بہت زیادہ جھکا ہوا چل رہا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا, اس کو ڈانٹا, کیا تم اپنی چال سے اپنے تقوی کا اظہار کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ ریاکاری ہے, دکھاوا, یہ بھی اللہ پاک کو پسند نہیں. ایک باوقار طریقہ ہونا چاہیے چال میں, کہ نہ بہت زیادہ جھکاؤ ہو جس کی وجہ سے ریاکاری کا معاملہ ہو, اور نہ زمین پر اکڑ کے چلنے کا معاملہ ہو, بلکہ ایک بیلنس, ایک متوازن شخصیت ہونی چاہیے. یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ مقام جو عباد الرحمان کی صفات پر مبنی ہے, یہ ایک بندہ مومن, ایک پختہ شخصیت کی علامت ہے, ایک میچیور پرسنالٹی کی صفات ہے. لہذا سب سے پہلی علامت کبر سے پاک, تکبر سے پاک, اور اللہ کی زمین پر چلتے ہیں دبے پاؤں, یعنی انکساری اور عاجزی کا پیکر ہوتے ہیں. نمبر دو, بلکہ یہاں وہ حدیث مبارکہ بھی ہم سب اپنے ذہن میں تازہ کر لیں, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کبر سے خبردار فرمایا. حضور نے فرمایا, جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اتنی خطرناک اور اتنی بڑی بیماری ہے, رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا, وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ کے رسول نے اس کا علاج بھی بتایا, سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک رہتا. لہذا سلام میں پہل کیا کرو. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور میں تمہیں بتاتا ہوں یہ محبت کیسے پیدا ہوگی. حضور نے فرمایا, افشوا السلام, سلام کو عام کیا کرو, اس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی. سلامتی کی دعا دیا کرو ایک دوسرے سے. اور جو شخص, دوسری حدیث ہے, اور جو شخص سلامتی میں, جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کبر سے بچا لیتا ہے. اور آپ خود محسوس کر سکتے ہیں, تھوڑا سا بھی رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوتا ہے تو انسان ویٹ کرتا ہے, سلام نہیں کرے گا, انتظار کرتا ہے کہ اگلا بندہ مجھے سلام کرے. میرا اسٹیٹس ہے, میں فلاں ہوں, میں اتنا بڑا عالم ہوں, میں یہ ہوں, اور انسان اس میں ہی میں پھنس کے رہ جاتا ہے. اور سلام کرنے میں جو پہل کرنے کی سنت ہے, اس سے محروم ہو جاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ سنت سے محروم ہوتا ہے, بلکہ خطرے میں آ جاتا ہے. اور وہ کیا ہے, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, وہ ہے کبر. اس کے بعد دوسری صفت, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب عباد الرحمن سے جاہل قسم کے لوگ مخاطبہ کرتے ہیں, بحث و مباحثہ کرتے ہیں, تو وہ ان سے کہتے ہیں آپ پر سلامتی ہو. اب یہاں پر یہ بھی نوٹ کی, میچورٹی کی علامت انسان کی, کہ جو میچور آدمی ہوگا وہ کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا. وقت بہت قیمتی شے ہے, لیکن فرض کریں کبھی کوئی گفتگو ہو رہی ہے, بحث و مباحثہ ہو گیا, اب عباد الرحمن پرکھ لیتے ہیں کہ جس بندے سے میں بات کر رہا ہوں وہ میری بات سننے کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں. بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے, بے علم, نادان, جذباتی قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے, لیکن بحث و مباحثہ بہت کریں گے. لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے اعراض کرنا, یہ عقل مندی کی نشانی ہے, ہوش مندی کی نشانی. ایک شخص نے سننا ہی نہیں, سمجھنا ہی نہیں, تو وہاں تو ویسٹڈ آف ٹائم ہے. لہذا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور جب ایسے لوگوں سے بے علم, نادان یا جذباتی قسم کے لوگ گفتگو میں مخاطبہ کرتے ہیں, بحث و مباحثہ کرتے ہیں, تو وہ ان سے بحث و مباحثہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. لیکن ایک اور دیکھیے خوبصورتی کیا ہے, کہ جب بچھڑتے وقت یہ نہیں کہتے کہ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, لا علم ہو, بے علم ہو, تم سے تو بات کرنا بیکار ہے, ایسی گفتگو ہرگز نہیں کرتے, بلکہ بچھڑتے وقت بہت خوبصورتی سے بچھڑتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, نہ میرے نہ آپ صحیح طرح سمجھ پا رہے ہیں, انشاءاللہ آئندہ کبھی بات کریں گے. اور آئندہ کبھی بات کرنے کا موقع کب فراہم ہوگا, جب آپ بچھڑتے وقت سلامتی کی دعا دے کر اچھے طریقے سے جائیں بچھڑے. اگر لٹ مار کے بچھڑیں گے تو پھر آئندہ وہ ملے گا ہی نہیں. لہذا جب کبھی بھی ملنا ہو تو السلام علیکم کہہ کر بہت خوبصورتی کے ساتھ اس سے بچھڑا جائے, تاکہ آئندہ موقع ہو وہ کبھی سمجھنے کے لیے آیا ہو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اس کے لیے لکھ دی گئی ہے. اب آپ کو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا, وہ آپ کے پاس آیا ہے, تو پھر یہ وہ طریقہ ہے, یہ وہ طریقہ ہے بچھڑنے کا, کہ بچھڑتے وقت اگر سلام کر دیا جائے اچھے طریقے سے, چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ اگر بچھڑا جائے, تو آئندہ موقع ہوگا. بہرحال فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب بچھڑتے ہیں، جب وہ مخاطبہ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے، تو پھر ان سے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ بچھڑتے وقت کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، اور سلامتی کی دعا دے کر بچھڑتے ہیں. اب عباد الرحمن کی رب سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق، سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج میں ہم نے یہ بات نمایاں کی تھی کہ یہ پانچ وقت باجماعت نماز کا تذکرہ ہے. نماز میں خشوع و خضوع بھی ہے اور نماز کی حفاظت کا معاملہ بھی ہے، اور حفاظت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، پانچ پنجگانہ نماز، اس کا تذکرہ تھا. اب یہاں پر عباد الرحمن کی صفات میں ایک اور نماز کا تذکرہ آ رہا ہے، اور وہ ہے رات کی نماز. گویا یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو پانچ وقت باجماعت نماز تو ادا کرتے ہی ہیں، لیکن عباد الرحمن اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ راتیں بسر کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں بھی رات کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہ صرف یہ کہ انتہائی پسندیدہ نماز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے آغاز کے ساتھ ہی یہ نماز فرض کر دی گئی، اور ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام فرماتے رہے. گویا اللہ کے رسول کے لیے خاص نماز تہجد کی نماز. اور ویسے بھی یہ وقت ایسا ہے کہ اب سارے لوگ سو رہے ہیں، اور جو دنیاوی مصروفیات ہیں ظاہر بات ہے وہ بھی نہیں. پانچ وقت نماز تو جماعت سے پڑھنی ہے، چاہے ہمارا ذہن منتشر ہے، کچھ بھی آنا ہے مسجد میں. لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم رات کو سو کر اٹھیں، تہجد کے معنی ہوتے ہیں بیدار ہونا. آپ سو گئے عشاء پڑھ کر، اب رات گئے اٹھیں، آخری پہر اٹھیں رات کے، اور سب سے پسندیدہ وقت رات کا نماز کے لیے آخری پہر ہوتا ہے، یعنی فجر کی اذان سے تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہے، یہ پیک ٹائم ہے تہجد کی نماز کا، بہترین وقت ہے. اور اللہ والوں کے لیے ظاہر بات ہے یہ سونے کا وقت نہیں ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے، اللہ پاک سے تعلق جوڑنے والے، یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ رب سبحانہ و تعالیٰ تنزل فرماتا ہے اور ندا لگاتا ہے، کہاں ہیں وہ لوگ، این المستغفرین، کہاں ہیں وہ جو استغفار کرنے والے ہیں کہ میں ان کی تمام گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دوں. بہرحال اللہ پاک سے دعا ہی کرنی چاہیے، یہ تو مانگنے کی شے ہے، اور یہ بتانے کی شے نہیں ہے لوگوں کے سامنے، یہ تو انفرادی معاملہ ہے، پرسنل جو نوافل ہیں یا عبادات ہیں. بہرحال عباد الرحمن کی صفات میں تیسری صفت یہ ہے کہ وہ رات کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان تمام چیزوں کے باوجود ایمان بالآخرہ قدرہ یقین دیکھیے، فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، اے ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. ان عذابہا کانا غراما، کیونکہ اس کا جو عذاب ہے وہ چمٹ جانے والا ہے، لازم ہو جانے والا ہے. اب یہاں پہ ان کی میچورٹی کا عالم دیکھیے، عبادات بھی ہو رہی ہیں، ظاہر بات ہے جو شخص تہجد پڑھ رہا ہے نیچرلی یقینی طور پر وہ پانچ وقت نماز پڑھ رہا ہوگا، تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی رب سبحانہ تعالیٰ سے خوف، ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم کے عذاب میں ڈال دیے جائیں. ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، کچھ بھی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں، اور تھوڑا سا عمل کر لیں تو ہم اپنے آپ کو جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچا دیتے ہیں، خود ہی اسمپشن ہمارا ہوتا ہے. جبکہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کا حال یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں اور رب سے دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. ان عذابہا کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما، یقیناً وہ جہنم تو بہت ہی بری جگہ ہے، عارضی طور پر اگر کسی کو بھیج دیا جائے اور خدا نہ خواستہ اگر مستقل طور پر بھیج دیا جائے تو بہت ہی بھیانک، بہت ہی خوفناک قسم کی جگہ ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اس کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے، عارضی طور پر قیام ہو یا مستقل اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد عباد الرحمن کی معاشی معاملات، اس میں میچورٹی کا عالم کیا ہے؟ یہ آیت مبارکہ بھی بڑی خوبصورت ہے اس اعتبار سے کہ بندہ مومن کو پرکھنے کے لیے کہ اس میں میچورٹی پختگی آ گئی ہے یا نہیں, اس کے معاشی معاملات کا جائزہ لیجئے. اگر اس کے معاشی معاملات میں بیلنس ہے, توازن ہے, تو یہ ایک پختہ شخصیت کی علامت ہے. لہذا فرمایا والذین اذا انفقوا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا, تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما, بلکہ اس کے درمیان کی روش اختیار کرتے ہیں. گویا توازن ہوتا ہے مال کو خرچ کرنے میں. ابھی مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے توازن کیا ہے, اس کے لیے حدیث میں وارکہ سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اعلی من اقتصدا, وہ شخص جو مالی معاملات میں میانہ روی اختیار کرے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. اب اس حدیث کو ایک کی بنا کر, ایک کنجی بنا کر, انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک سارے کے سارے معاملات میں دیکھ لیجئے, اگر معاشی معاملات میں توازن ہے, سورس آف انکم اور اخراجات میں توازن ہے, تو یہ کبھی محتاجی نہیں آئے گی. آج فرد کی سطح ہو یا ملک کی سطح ہو, آج ہمارا ملک کشکول لے کر گھومنے پر کیوں مجبور ہے؟ کوئی سی بھی حکومت آئے, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سامنے کیوں ہم کشکول پھیلاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے. جس طرح ہمارے ریسورسز ہیں اللہ پاک نے عطا فرمائے, اس کو مس یوز کر رہے ہیں. اکثر اور بیشتر اسراف ہو رہا ہے, تبذیر ہو رہی ہے, اور جو کرنے کے اصل کام ہے وہاں پیسہ خرچ نہیں ہوتا. ایجوکیشن جو اس وقت کسی بھی قوم کی تعمیر کے لیے اہم ترین حصہ ہوتا ہے, اپنے بجٹ میں ذرا ایجوکیشن پر جو مختص رقم ہوتی ہے اس کو دیکھ کر آپ کو شرم آئے گی. آپ یقین کریں جو پرسنٹیج ہے پورے کے پورے آپ کے بجٹ کا, بجٹ آنے والا ہے, ایجوکیشن پہ جتنا پیسہ ریزرو کیا جا رہا ہے وہ انتہائی کم ہے. اسی طرح میڈیکل پر, جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں اس پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے, اور جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں جس کو اکثر و بیشتر عیاشیاں کہا جاتا ہے, اس پر ہم بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. بہرحال یہ امبیلنس ہے جس کی وجہ سے آج یہ قوم مقروض قوم ہے. عباد الرحمان کی صفات یہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اسراف نہیں کرتے بلکہ کنجوسی نہیں کرتے, بلکہ اس کے درمیان کی روش اختیار کرتے ہیں. اب یہاں لطیفتاً سے ورز کرتا چلوں کہ جو تنخواہ دار افراد ہیں وہ ذرا نوٹ کیجئے کہ جب تنخواہ ہاتھ میں آتی ہے 30,000 روپے مہینہ کما رہے ہیں تو شروع کے دن کتنے اچھے گزرتے ہیں. ظاہر بات ہے پیسہ ہے, جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو اخراجات بھی ہوتے ہیں, یوٹیلیٹی بلز بھی سارے ادا ہو گئے, گھر میں بھی صورتحال بہتر ہوتی ہے, گھر کے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے اب وقت گزرتا ہے, اب اگر شروع کے 10 دنوں میں ہم نے پیسہ سر صحیح جگہ خرچ نہیں کیا, اسراف کر دیا, ایسے اڑا دیا, تو اب 20 دن باقی ہیں اور پیسے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال 11 سے لے کر 20 تک کی تاریخ بھی گزر جاتی ہے کسی طرح, لیکن آخری جو دن ہوتے ہیں, کیونکہ شروع میں پیسہ زیادہ خرچ کر دیا, بیلنس نہیں کیا, تو 25 تاریخ کے بعد صورتحال بڑی نازک ہوتی چلی جاتی ہے. یہاں تک کہ اگر پتہ چلے کہ یہ مہینہ 31 کا ہے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ابھی تو پورا ہفتہ باقی ہے. یہ اصل میں امبیلنس کے, اگر تنخواہ کو صحیح طور پر خرچ کر دیا جائے, جو اللہ کے حق ہیں اللہ کو دے دیا جائیں, جو بندوں کے حق ہیں بندوں کو دے دیا جائیں, اور اس پیسے کو اسراف نہ کیا جائے, اس کی تبذیر نہ ہو, تو یہ پیسہ وہ ہے جو اللہ پاک نے ہمارے پاس امانتاً رکھا ہے. بہرحال یہ بھی پختگی کی علامت ہے, یہ ہر شخص اس حوالے سے جو ہے وہ پورا نہیں اترتا اس معیار پر, چاہے کاروباری لوگ ہوں یا تنخواہ دار ہوں. یہ اسراف اور کہیں نہ کہیں کنجوسی, کہیں نہ کہیں تنگی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. عباد الرحمان وہ ہیں کہ جو مالی معاملات میں بڑے میچور ہوتے ہیں, خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے. اسراف عربی زبان میں کہتے ہیں ضرورت کی چیز پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا. صحیح جگہ پیسہ خرچ کیا جانا تھا, ایک مد ہے پیسہ خرچ کرنے کی, لیکن اس سے زیادہ کو پیسہ خرچ کر دیا جائے وہ اسراف ہے. مثال کے طور پر لباس ہماری ضرورت ہے, لباس 1,000 روپے کا بھی آ سکتا ہے, لیکن 5,000 سے لے کر 10,000 روپے کے لوگ لباس پہن رہے ہیں. ایک کرتا جو ہے وہ 6,000 روپے کا آتا ہے. مجھے تو سن کے بڑی حیرت ہوئی کہ 6,000 روپے میں تو ہمارے پورے سال کے کپڑے سل جاتے ہیں, لیکن ایک کرتا جس میں ایک ٹیگ لگا ہوا جناب خاص کمپنی کا, خاص اداکار کا, وہ اس اداکار کا کیونکہ وہ کرتا ہے لہذا 6,000 روپے کا. بھائی میں فلاں جگہ سے خرید کے لایا ہوں, یہ دیکھو اس کا مونوگرام بھی لگا ہے. اب 6,000 روپے کا کرتا پہن کے ہم کس پر روپ ڈال رہے ہیں؟ اور اکثر و بیشتر لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی یہ کیا پہن کر آیا، وہ تو اپنے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیکھتے. یہ کمپلیکس ہوتا ہے جو دوسروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے انسان. بہرحال یہ پیسہ امانت ہے، اس کو صحیح طور پر خرچ کیا جائے، اللہ کا حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یہ لباس تمہاری زیب و زینت کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا، لقد انزلنا الیکم لباسا یواری سواتکم و ریشا، یہ تمہاری نہ صرف کی شرمگاہ کو چھپاتا ہے بلکہ تمہارے لیے ایک زیب و زینت کا سامان بھی ہے. تو اس میں بھی لمیٹیشنز ہیں، اس میں اسراف نہ ہو، تکبر کا سامان نہ ہو، اور بندہ خوبصورت لگ رہا ہو، باوقار لگ رہا ہو، سنت سے قریب سے قریب تر ہو. یہ ظاہر بات ہے کہ یہ پسندیدہ عمل ہے، لیکن اسی کپڑے میں اسراف کر دیا جائے یا کھانے پینے کا سامان لے لیجیے، اب تو کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. بہرحال اللہ پاک سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں پیسے کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسراف اور تبذیر، یہ تبذیر تو اس سے اگلا مرحلہ ہے جو انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں. بہرحال بندہ مومن عباد الرحمان وہ ہیں جو مالی معاملات میں، معاشی معاملات میں، اقتصادی معاملات میں بیلنس ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے ہیں. اب اس کے بعد تین گناہ کبیرہ ہیں جن کا تذکرہ آ رہا ہے. میری گزارش ہے کہ آئندہ جمعہ اگر آپ صحیح وقت پہ تشریف لائیں تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ ان گناہ کبیرہ کی شدت جو ہے اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، بلکہ اس کے بعد توبہ کے موضوع پر قرآن حکیم کی عظیم ترین آیتیں مبارکہ آئیں گی. توبہ کے موضوع پر پورے قرآن حکیم کا کلائمیکس جو انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ ذرا تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ سکیں گے. ابھی میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، وقت ہمارے پاس محدود ہے. اللہ پاک فرماتا ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، عباد الرحمن وہ ہیں جو توحید باری تعالیٰ پر کارمند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معبود کو، جھوٹے معبود کو نہیں پکارتے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے. نمبر دو، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، دوسرا عظیم ترین گناہ وہ قتل انسان ہے یا قتل نفس ہے، جان بوجھ کے کسی انسان کو قتل کرنا، اس کی شدت کیا ہے اس پر آئندہ گفتگو ہوگی. بہرحال فرمایا وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا کسی جان کو، وہ اس کو قتل نہیں کرتے الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ. حق کے ساتھ مراد یہ ہے کہ جان کے بدلے جان ہے. ہر شریعت میں اللہ پاک نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا تو قتل کے بدلے قتل ہے. اس کی بھی اور کون کون سی شکلیں، جائز شکلیں قتل کی، انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کے سامنے آئندہ رکھیں گے. نمبر تین، ولا یزنون، اور نہ ہی یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں. تو گویا زنا بقائے نسل کے لیے برباد کر دینے والا جو معاملہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ پوری پوری معاشرت کو، پورے پورے خاندان کو برباد کر دیتا ہے. اور اسی طرح انسان کی زندگی محترم ہے، اس حوالے سے انسانی جان کا احترام، یہ ہے اسلامی معاشرتی احکامات. گویا تین عظیم ترین گناہوں کے حوالے سے یہاں پر بات بیان کی گئی جن کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں. شرک نہیں کرتے ہیں، قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی بھی یہ کرے گا، یعنی یہ بڑے بڑے کام گناہ کرے گا، تو وہ جا پڑے گا گناہ میں، گناہ کبیرہ میں ملوث ہو جائے گا. اور ایسے لوگوں کے لیے پھر بدترین انجام ہے، یضاف لہ العذاب، ان لوگوں کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا. یوم القیامہ، قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ اس میں پڑے رہیں گے رسوا ہو کر. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے. جیسے میں نے بتا دیا آپ کو، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہم آئندہ جمعے کو کریں گے کہ ان گناہ کبیرہ کی شدت کیا ہے، اور اس کے بعد اگلی آیت میں انشاءاللہ توبہ اور اس کے شرائط، اس کی فضیلت، اس کی حکمت، انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سنت ادا کر لیجیے.